الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين مومن کا سب سے گہرا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان والے ہوتے ہی وہ ہیں کہ جو اپنے اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی نشانی ہی یہ ہے، ایمان والوں کی پہچان ہی یہ ہے کہ انہیں اپنے رب کے ساتھ بڑی گہری محبت ہوتی ہے۔ وہ دنیا کو، دنیا کے مال کو، دنیا کی عزت و شہرت کو، دنیا کی کسی چیز کو اپنے رب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ محبت، محبت کی یہ لذت، یہ احساس ان کے عمل میں پختگی پیدا کرتا ہے۔ انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل میں ایک مومن کو بہت ہی زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے، اسے بڑا لطف آتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، اس کو راحت نصیب ہوتی ہے، وہ جہاد کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، زخم اٹھاتا ہے، ہر زخم کھانے میں اس کو لذت نصیب ہوتی ہے، وہ اپنے رب کی راہ میں جان دیتا ہے، قربانی پیش کرتا ہے، تڑپتا ہے، اس کے تڑپنے میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ کس چیز کی لذت ہے؟ یہ اللہ کی محبت کی لذت ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے ساتھ انسان کا رشتہ قائم ہو جائے، اللہ سے انسان کا تعلق اور صحیح تعلق قائم ہو جائے، پھر اس کو دنیا میں واقعی نیک کاموں میں ہی لذت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو بہت سی نعمتیں دے گا، جنت میں سب کچھ دے دے گا، اور پوچھے گا بھئی تمہیں کچھ چاہیے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ، سنا بھی نہیں تھا، دیکھا بھی نہیں تھا، محسوس بھی نہیں کیا تھا، جو کچھ تو نے ہمیں دے دیا، ہمیں تو اب یاد ہی کچھ نہیں کہ تجھ سے کچھ مانگے۔ کیا مانگے؟ جو سوچتے بھی نہیں تھے وہ مل گیا۔ اللہ کہے گا کچھ اور چاہیے؟ وہ کہے گا ہاں اے اللہ، ایک خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ تو دنیا میں واپس بھیج دے، دنیا میں واپس بھیج دے، کریں گے کیا وہاں جا کے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ، تیری راہ میں لڑیں گے، تیرے دشمنوں سے ٹکرائیں گے، مقابلے کریں گے، قربانیاں دیں گے۔ یا اللہ تیری راہ میں جان دینے میں جو لذت، جو راحت ملی ہے، جو لطف آیا ہے، وہ جنتوں کی ان نعمتوں کے اندر نہیں ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ میرے بھائیو، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں۔ یہ کس چیز کی لذت ہے جو اس کو جنتوں میں جا کر بھی نہیں بھولتی؟ اتنی زیادہ نعمتوں میں کس چیز کی لذت ہے؟ یہ اللہ کی محبت کی لذت ہے۔ جو واقعتاً اللہ کے لیے جان دیتا ہے، اس کو پھر واقعی بہت لذت آتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ دلیل ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، ایک آدمی صبح صبح اٹھتا ہے، پانی تو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن وہ وضو کرتا ہے، وضو کرتا ہے، اس کو پانی کا ٹھنڈا ہونا تکلیف نہیں دیتا، بلکہ اس کے اندر اس کو ایک راحت ہوتی ہے، اس کو ایک لذت آتی ہے وضو کرنے میں، پھر نماز پڑھنے میں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں، تہجد کی نماز پڑھنے میں اس کو بڑی لذت، بڑی راحت نصیب ہوتی ہے۔ یہ میرے بھائیو اللہ کی محبت کی لذت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو اللہ تعالی جنتوں میں بھیج دے گا، دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج دے گا، اور فیصلے مکمل ہو جائیں گے۔ جس نے جنت میں جانا ہے وہ جنت میں چلا گیا، جو دوزخ میں جانے والا ہے وہ دوزخ میں چلا گیا۔ اور پھر فرمایا کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اچھے طریقے سے دھو کے اور جہنم میں کچھ دیر رہ کے ان کو سزا دے کے ان کو بھی لا کر پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا، اس کو بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا، ایمان والے دوزخ میں نہیں رہیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کچھ تو بغیر حساب کے ہی جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ ہیں جن کو حساب کے لیے روک لیا جائے گا اور بڑا لمبا ان کا حساب ہوگا، اور پھر کچھ ایسے ہوں گے جن کو آراف میں روک لیا جائے گا، کچھ ایسے ہوں گے کہ جن پر گناہوں کے اثرات بڑے ہی شدید ہوں گے، بڑے گناہ ان کے اوپر ہوں گے۔ تو فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں کو ایک دفعہ دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو نکال کے جتنی سزا ان کی اللہ تعالی مقرر کرے گا وہ اپنی سزا بھگت کے پھر جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ بھائیو دعا کرو کہ اللہ تعالی دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے، اور اس دن حساب آسان ہو جائے، حساب کے لیے روک نہ لیا جائے۔ جو حساب کے لیے روک لیا گیا، حساب بڑا مشکل ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ اور جو اپنے حساب کو آسان بنانا چاہتا ہے، وہ دنیا میں اپنا حساب آسان بنا لے، دنیا میں تیاری کر لے اور معاملہ اپنا صاف کر لے۔ جو یہاں صاف کر کے جائے گا اس کا حساب بھی آسان ہو جائے گا، جو یہاں صفائی کی کوشش نہیں کرتا اور بڑا بوجھ اپنے اوپر لادتا چلا جاتا ہے، پھر اسی کا حساب مشکل ہوگا۔ تو فرمایا جب یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے، سب جنت میں جانے والے جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ دے دے گا۔ دینے کے بعد پھر اللہ کہے گا آؤ میں سب سے بڑا انعام اب تمہیں دیتا ہوں۔ لوگ حیران ہوں گے کہ اب اس سے بڑا بھی کوئی انعام ہوگا؟ جنت تو مل گئی، نعمتیں تو مل گئیں، سب کچھ مل گیا، اب اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم میری طرف دیکھو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، اللہ اپنا دیدار کروائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایمان والے مسلمان جنتوں میں پہنچنے والے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، تو ان کو اس دیدار میں اتنی لذت، اتنی راحت، اتنا لطف محسوس ہوگا کہ جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، اور یہ چاہیں گے کہ وہ اپنے اللہ کو دیکھتے ہی رہیں، اپنے اللہ کا دیدار کرتے ہی رہیں۔ جس اللہ کے لیے روزے رکھتے رہے، جس اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے رہے، جس اللہ کے لیے جہاد کرتے رہے، جس اللہ کے لیے قربانیاں دیتے رہے، صدقہ و خیرات کرتے رہے، حالانکہ اللہ کو دیکھا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا، صرف اس کا حکم سنا، اس کا حکم مان لیا اور اس کے اوپر اطاعت کرنے لگ گئے، ساری زندگی اطاعت کی گزار دی، اللہ تعالیٰ کے احکام مانتے ہوئے، قربانیاں دیتے ہوئے، اب جب اللہ کا دیدار کریں گے تو پھر ان کو بڑی ہی لذت نصیب ہوگی۔ میرے بھائیو، اگر واقعی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنتوں میں چلے جائیں، یہ نعمتیں ہمیں مل جائیں، اپنے رب کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کیا واقعی آج ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ جائیں اور اللہ ہمیں بھی اپنا دیدار کروا دے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے، اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کیا میں اس قابل ہوں۔ عموماً ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ہم تنقیدیں کرتے ہیں، ہم غلطیاں نکالتے ہیں، کبھی کسی کی بات، کبھی کسی کی بات، پھر اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں بھی دوسروں کے ذمے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور اس کا مجرم فلاں ہے، اس غلطی کا ذمہ دار فلاں ہے، یہ کرتے رہتے ہیں اور کبھی ہم نے اپنی غلطیوں کے بارے میں نہیں سوچا۔ میرے بھائیو، غور کرو اس مسئلے کے اوپر، آدمی سب سے زیادہ اپنی اصلاح خود کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی کسی کی اصلاح کرے، اپنی اصلاح انسان خود کر سکتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ، ہیلے بہانے بنانے کی ضرورت نہیں، انسان کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ میرا انجام کیا ہوگا، میرا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے میں آپ سے اپنے آپ کو چھپا لوں، آپ ہو سکتا ہے باقی لوگوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، چھپا لیں، لیکن ہر آدمی جب اپنے بارے میں خود سوچتا ہے، اس کو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے، خوب اس کو روشنی ہو جاتی ہے اور کوئی بات ایسی نہیں رہتی۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرو اور سوچو، دیکھو تم نے کل کے لیے، قیامت کے لیے، حساب کے دن کے لیے کیا کیا ہے، یہ بات سوچو۔ ہر وقت یہی نہ سوچتے رہا کرو کہ میں نے دنیا کے کتنے کام کر لیے، کتنے کام باقی ہیں، یہ کام، فلاں کام، فلاں کام۔ ہر آدمی سے پوچھو تو کہے گا میں بڑا ہی مصروف ہوں، بھائی نماز کے لیے نہیں آتے، جی بڑا مصروف ہوں، جی یہ کام، اب رمضان آ گیا، اللہ کے بندے ترابی ہو رہی ہے، جی میں مصروف بہت ہوں، بھائی جہاد کی بات ہے، میں جی بڑا ہی مصروف ہوں، میں جا نہیں سکتا، میرا گھر ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے۔ انسان کتنے ہیلے بہانے بناتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بل تنظر نفس ما قدمت لغد، اے بندے تیرے اوپر موت کھڑی ہے، وہ آنے والی ہے، اور اس دن پتا چلے گا تیری مصروفیات کیسی تھیں، تیرے کام کیسے تھے، تو دن رات کیا کرتا رہا، ساری زندگی تو نے کہاں گزار دی۔ ول تنظر نفس، ہر شخص سوچے، یہ نہیں کہ کوئی اجتماعی بات ہے، ول تنظر نفس، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر انسان، ہر نفس اپنے بارے میں خود سوچے، اکیلے اکیلے بیٹھ کے سوچو، اپنے بارے میں غور و فکر کرو کہ ہم نے کل کے لیے، حساب کے لیے کیا کیا ہے، کتنا بڑا بوجھ ہے جو ہم اپنے سروں پر لاد کے اللہ کے پاس حاضر ہوں گے۔ یہ بوجھ گناہوں کا نہیں ہونا چاہیے، یہ نیک اعمال ہونے چاہیے جو ہم جا کر اپنے رب کے سامنے پیش کریں۔ اور اگر تم اس دن ہیلے بہانے بنانے کی کوشش کرو گے تو نہیں چل سکیں گے، یہ دھوکے بازی وہاں نہیں چلے گی۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب جانتا ہے تم کیا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے تم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہو، اور وہ ایک ایک چیز تمہاری لکھ رہا ہے۔ اس نے بڑے مقرب، بڑے معزز، بڑے سچے فرشتوں کو تمہارے اوپر مقرر کیا ہوا ہے وہ ریکارڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، روز نامچہ بناتے جا رہے ہیں، ایک ایک چیز کا حساب لکھتے جا رہے ہیں، تمہارا ہاتھ ہلتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں، تمہاری زبان حرکت کرتی ہے وہ لکھ لیتے ہیں، تم جو کرتے جاتے ہو وہ لکھتے جاتے ہیں، تمہارا ریکارڈ بنتا چلا جا رہا ہے، سامنے پیش ہو جائے۔ اب اس لیے تم سوچ لو، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو فبایع نفسہ فمعتقہا او موبقہا، ہر انسان صبح اٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کاموں میں مصروف کر دیتا ہے، فرمایا جب تک سویا رہا اس وقت تک اس کا حساب نہیں، سونے کی حالت میں کچھ کر لے اس کا حساب نہیں، کیوں؟ اس کی شعور کی حالت نہیں ہوتی، لیکن جب بیدار ہو گیا اب اس کا حساب دن کا شروع ہو گیا۔ کل الناس یغدو، صبح اٹھتا ہے اور اپنے آپ کو مشغول کر لیتا ہے کاموں میں، فمعتقہا او موبقہا، فرمایا نیک اعمال کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد کروا لیتا ہے، اور موبقہا یا برے اعمال کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر روز کا حساب اللہ کے فرشتے الگ لکھتے ہیں، جس طرح آپ دکان میں بیٹھ کے روز نامچہ بناتے ہیں نا، اسی طریقے سے دفتر میں بیٹھ کے روز روز کا حساب اپنا لکھتے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے فرشتے بھی ہر روز کا الگ حساب لکھتے ہیں، اور ہر دن کا حساب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، ہر عمل کا حساب پیش ہوگا، اور انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے سوال کر رہا ہوگا، آدمی کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں سارے ہی جمع ہو جائیں گے، سب جمع ہوں گے، جتنے انسان پیدا ہوئے اب موجود ہیں یا بعد میں آئیں گے، اور حساب شروع ہو جائے گا۔ جب حساب شروع ہوگا تو ہر آدمی کو یہ محسوس ہوگا کہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہے، اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے اور میں اللہ کو بتا رہا ہوں، اس کو بھی یہ احساس ہے، اس کو بھی یہ احساس ہے، ہر آدمی اس احساس کے اندر مبتلا ہوگا۔ تو میرے بھائیو سوچو اس دن کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو، جب دنیا والے بنو گے تو دنیا کے کام کرو گے، اور جب آخرت کے بنو گے تو پھر آخرت کی تیاری کرو گے، پھر دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں تمہارے کام کاج، دنیا میں تمہاری مصروفیات، جو آخرت کو مانتے ہیں ان کے کام ہی الگ ہوتے ہیں، ان کی محنتیں ہی الگ ہوتی ہیں، اور دنیا داروں کی دنیا الگ ہوتی ہے، آخرت کے ماننے والوں کی دنیا الگ ہوتی ہے، نکھار یہی پر ہو جاتا ہے، فیصلے یہی پر ہو جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا والے ہیں یہ آخرت والے ہیں، ان کو حساب کا ڈر ہے۔ میرے بھائی سوچو ذرا، ہم صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھ کر ہمارے دن کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے؟ مومن آدمی سب سے پہلے اٹھتا ہے، اٹھ کر طہارت کر کے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اپنی زبان سے دعائیں پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اللہ تو نے ہی نیند دی اب تو نے بیدار کر دیا، یا اللہ تیرے سامنے اٹھ کے جانا ہے، پیش ہونا ہے، اب مجھے برے حساب سے بچا، یہ دعا کر کے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد پھر کوئی دوسرا کام کرتا ہے۔ لیکن عام دنیا دار آج کل ہیں مسلمان، نام مسلمانوں والے، اٹھتے ہیں، اٹھتے اٹھتے باتھ روم میں گئے اور داڑھی صاف کی، سب سے پہلے اس کے اوپر رندا چلاتا ہے۔ سوچ میرے بھائی، تو سوچ اس بات کے اوپر، تو مسلمان ہے، اپنے آپ کو تو مسلمان سمجھتا ہے مسلمان، اور پھر اگر کوئی تجھے کہے تو پھر تجھے برا لگتا ہے، حالانکہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا مسلمان وہ ہے جو فرما بردار ہے، جو اطاعت کرنے والا ہے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی نہیں کرتا، وہ اللہ کی مرضی پر چلتا ہے، یہ مسلمان ہے، جو اپنی مرضی کرے اس کو مسلمان نہیں کہتے صاحب بات. اور اس نے اپنی ترجیحات, اپنے پروگرام, اپنی مصروفیات مقدر کی ہوئی ہیں اور ان کے مطابق کام شروع کر دیتا ہے, اور سارا دن پھر اس کے جھوٹ بولنے میں اور بددیانتیاں کرنے میں اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے دھوکہ دے دے کر مال کماتا ہے, دکان میں نفع کماتا ہے, کوئی کہیں کام کر رہا ہے, کوئی کہیں کام کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے عقل میری سب سے بڑی نعمت, اس عقل کو استعمال کرنا تھا اللہ کے لیے, دین کے لیے, یہ استعمال کرتا ہے دھوکہ دینے کے لیے, مال کمانے کے لیے, یہ اس کی عقل کا استعمال ہے. سارا دن اس کا ایسے گزر جاتا ہے, دکان کھلی اس کی, اذانیں ہوتی رہیں, نمازیں ہوتی رہیں, یہ دکان کھلی رکھتا ہے. بھائی مسلمان کون ہوتا ہے جب کہہ دیا اللہ اکبر, اب اس کے بعد کام بند, چاہے اس کا کتنا ہی اہم کام ہو, کتنا ہی اہم کام ہو, مسلمان کہتا ہے اب اللہ سے بڑا کون ہے جب وہ مجھے بلا رہا ہے, اس کے بعد میرا کوئی کام اہم نہیں ہے, اب نماز سب سے اہم ہے, ہر کام چھوڑ کے وہ نماز کے لیے آ جاتا ہے. یہ مسلمان ہے, یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ شخص واقعی مسلمان ہے. اور پھر جب آؤ نماز کو تو یہ نہیں خود نماز کے لیے آ گیا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی, اپنے بھائی کو وہاں بٹھا کر آ گیا, یا اپنے نوکر کو وہاں بٹھا کر آ گیا. مسلمان کون ہے, اپنے بھائی کو بھی ساتھ لیتا ہے, اپنے نوکر کو بھی ساتھ لیتا ہے, اور جو دکان میں دوسرے گاہک آ رہے ہوں ان کو بھی دعوت دیتا ہے کہ بھائی اذان ہو گئی, آؤ سارے پہلے مسجد میں نماز پڑھیں, پھر انشاءاللہ یہ معاملہ چلے گا, سودا لیں گے دیں گے, باقی دنیا کا کاروبار کریں گے. اب اللہ نے آواز دے دی اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ آواز آ گئی, آؤ چلو نماز کے لیے, دکان بند کرے اور نماز کے لیے آ جائے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان شخص ہے. اور اگر دکان کھلی ہے چاہے آ کے نماز پڑھ بھی لے, میرے بھائی اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا, اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے تجھے کوئی بھی کام ہو جب میں بلاؤں پھر تو میرے پاس آ. باپ دیکھا ہے نا جی, باپ, حالانکہ باپ کیا ہے, اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی ایک ذریعہ بنا دیا ہے دنیا میں انسان کے بھیجنے کا, لیکن باپ کا حال کیا ہے, وہ اپنے بیٹے کو آواز دے اور نہ مانے تو اس کو غصہ آتا ہے, جی میری بات نہیں مانتا میں اس کا باپ, اس کو غصہ آتا ہے. بتاؤ اللہ تعالیٰ کا کیا حال ہوگا جب وہ آوازیں دیتا ہے, جب وہ پکارتا ہے لیکن انسان پرواہ ہی نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ میرے بھائی اسلام نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. اپنے اسلام کا جائزہ لو, اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. اور اسی طریقے سے مسلمان کے لیے تو بڑے ہی کام ہیں کرنے والے, اللہ تعالیٰ نے سارے کام بتائے ہی مسلمانوں کو ہیں, کافروں کو اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کہتا. سن لو ذرا غور سے, اللہ کافر کو کوئی کام نہیں کہتا, اللہ تعالیٰ جب بھی کہتا ہے مسلمان سے کام کہتا ہے, تو یہ کر یہ نہ کر, یہ تیرے لیے حلال ہے یہ تیرے لیے حرام ہے. کافر کے لیے نہ حلال نہ حرام, نہ اس کو اوامر نہ نواہی, نہ کوئی اس کے لیے حکم, اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بات نہیں کرتا, اس کے لیے تو دعوت ہے. اسے یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے تو مسلمان بن, پھر اللہ کہتا ہے میں تجھ سے بات کروں گا, پھر میں تجھ سے کچھ کہوں گا. اب سارے احکام کن کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے ہیں. اللہ احکام دیتا جاتا ہے, بھئی یہ کام کرو, تم نے کلمہ پڑھ لیا, تم نے اقرار کر لیا, تم مسلمان بن گئے, تم نے عہد کر لیا کہ یا اللہ ساری زندگی اب تیری مرضی کے مطابق بسر ہوگی, میں اپنی مرضی پر نہیں چلوں گا. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ کا معنی یا اللہ تیرا حکم چلے گا, یا اللہ ساری زندگی میری تیری عبادت کے لیے ہوگی, اور کوئی کام نہیں کروں گا, جو تو کہے گا میں وہی کروں گا. واشہد ان محمد رسول اللہ, اللہ نے فرمایا کہ اگر تو میرے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے تو میں اپنے نبی کو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ اس سے پوچھ میری مرضی کیا ہے. کسی مولوی سے نہیں تجھے پتا چلے گا, کسی پیر سے نہیں پتا چلے گا, کسی اور مرشد سے نہیں پتا چلے گا, اپنے دل سے تو کچھ کرنے لگ جائے اس سے نہیں پتا چلے گا. فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ تمہیں بتائے گا میری مرضی کیا ہے. میرا حکم کیا ہے، تو اس سے پوچھتا جا اور عمل کرتا جا، ساری زندگی عمل میں اس کے مطابق گزار دے. اللہ حکم دیتا ہے، عمل نبی کر کے دکھاتا ہے. اللہ عمل نہیں کرتا، عمل نبی کر کے دکھاتا ہے. اس لیے ہم ساتھ ہی کلمے میں جہاں اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، وہاں اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آئے ہیں میرے لیے، جتنے کام میرے کرنے والے ہیں اللہ کے نبی میرے لیے یہ سب کام لے کے آئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں. اب میں ان سے پوچھ کے عمل کرتا جاؤں گا اور ان کو دیکھ کے عمل کرتا جاؤں. یہ ہم نے اقرار کر لیا. میرے بھائیوں جتنے یہاں بیٹھے ہو سوچو، اسلام یہیں سے شروع ہوتا ہے نا جی، کلمے سے ہی اسلام شروع ہوتا ہے. لیکن کیا واقعی ہمارا اسلام سچا ہے؟ کیا واقعی ہمارا کلمہ درست ہے؟ لوگ کلمے درست کرتے کرواتے رہتے ہیں جی، کلمہ پڑھ لو زبان سے. بھائی زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، زبان سے کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا تقسموا طاعت معروفہ، یہ قسمیں کھا کھا کر اللہ کو یقین دلانے کا کیا فائدہ؟ اللہ تمہاری اطاعت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. تو تم معروف ہے، تمہاری اطاعت معروف ہے، میں جانتا ہوں تم کیا کرتے ہو. زبان سے قول، زبان سے بات کافی نہیں جب تک اس کے اوپر انسان کا عمل نہ ہو. اللہ عمل کو دیکھتا ہے. کیا واقعی ہم اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اور اس کی بہترین علامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کی زندگی، آپ کی اطاعت اور پوری زندگی اس کے مطابق گزار دینا، یہ اسلام ہے میرے بھائیوں. صحابہ کرام مسلمان ہوئے تھے، صحابہ مسلمان ہوئے تھے، کیسے مسلمان تھے؟ ان کے اسلام اور ہمارے اسلام میں کیا فرق ہے؟ کبھی آپ نے یہ فرق نکالا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد بڑے میری امت کے ٹکڑے ہو جائیں گے، بڑے فرقے بن جائیں گے، بڑے گروہ ہو جائیں گے. فرمایا کلہم فی النار، سب دوزخ میں جائیں گے، الا واحدہ مگر ایک جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اتنی خطرناک بات، وہ کون ہے جو جنت میں جائیں گے؟ کیا نشانیاں ہوں گی؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے. جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے. اللہ اکبر. ہم جب بھی ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو ہم سوچ لیتے ہیں جی ہم رفع یدین کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرتے تھے، اس کا مطلب ہے ہم ضرور جنت میں جائیں. اور ایک بریلوی سوچ لیتا ہے کہ جی میرے بھی کچھ عمل ہیں، ایسے اللہ کے نبی کرتے تھے، نبی کے صحابہ کرتے تھے، شیعہ کے مقابلے میں دیکھو ہمارا عمل جو ہے نا جی وہ بہتر ہے. دیوبندی بیچارہ اس کو ایک دو عمل اپنے یاد آ جاتے ہیں اور وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے میں جی اس سنت پر عمل کرتا ہوں، مجھے صحابہ سے بڑی محبت ہے، اور یہ ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. لیکن میرے بھائی یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دو عمل اس کے ٹھیک اور ایک دو عمل اس کے ٹھیک اور ایک دو عمل اس کے ٹھیک. کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی ہو، وہ سب سے پہلے یہ سوچے کہ میری زندگی کیا اللہ کے نبی اور صحابہ والی زندگی ہے، اور اس میں بس یہی دو چار چیزیں تھیں جو میں نے سمجھ لی، اور جس کے اوپر میں پکا ہو کے بیٹھ گیا ہوں، اپنے آپ کو سچا اور دوسرے کو جھوٹا کہنا میں نے شروع کر دیا ہے. سوچ میرے بھائی کیا میری زندگی، کیا تیری زندگی اللہ کے نبی اور صحابہ والی زندگی ہے؟ جس کی پوری زندگی اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق ہے اس کو اہل حدیث کہتے ہیں. یہ اہل حدیث نہیں ہے کہ جی میں بس یہ عمل میرا فلاں عمل، وہ جی ایسا نہیں کرتا میں اس لیے ایسا کرتا ہوں، فلاں دیوبندی سے میرا یہ فرق ہے، دیوبندی سے میرا فرق ہے اس لیے میں اہل حدیث ہوں. بریلوی سے میرا یہ فرق ہے اس لیے میں اہل حدیث ہوں. میرے بھائی جب سے ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہمارا مسلک کمزور, ہماری دعوت کمزور, حتیٰ کہ ہمارا دین ہی کمزور ہو گیا. جب ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ اہل حدیث تھے, میں اہل حدیث تب ہوں گا جب میری زندگی ان کے برابر ہوگی, پھر میں اہل حدیث. انشاءاللہ یہ سوچ کر ایسا عمل کر کے پھر کیا ہوگا, پھر دعوت بھی اچھی ہوگی, پھر زندگی بھی اچھی ہوگی, پھر سارا ہی معاملہ ٹھیک ہو جائے. یہاں فخر کرتے ہیں لوگ اور اپنے آپ کو اونچا اور اچھا سمجھتے ہیں لوگوں سے مقابلہ کر کے, میں بھی فلاں کے مقابلے میں اچھا ہوں, میں فلاں کے مقابلے میں اچھا ہوں. بھائی اس طریقے سے مقابلے نہیں کیے جاتے. اللہ نے مقابلہ کیا کیا ہے, فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر تمہارا ایمان صحابہ والا ایمان بن گیا پھر تمہیں ہدایت ملے گی. یہ قرآن ہے. اپنی اصلاح اگر کرنا چاہتے ہو تو ایسے سوچو, قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہدایت پانا چاہتے ہو, راہ راست پہ آنا چاہتے ہو, جنت میں پہنچنا چاہتے ہو, فرمایا اس کے لیے کیا ہے, اے نبی کے صحابہ اگر بعد میں آنے والوں لوگوں کا ایمان تمہارے والا ایمان ہو گیا پھر ان کو ہدایت مل جائے گی, پھر ان کا راستہ سیدھا ہو جائے گا, پھر وہ جنت میں جائیں گے. یہ اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے. جب ہمارا مقابلہ, جب ہمارا موازنہ, جب ہماری اصلاح کا انداز ایسا ہوگا تو انشاءاللہ العزیز پھر ہم درست ہو جائیں گے, پھر ہمارا معاملہ یہ نہیں رہے گا. میرے بھائی آج کل ماشاءاللہ سیاست لڑ رہے ہیں, سیاست لڑ رہے ہیں اور سارے لڑ رہے ہیں, دو بندی بھی, بیلوی بھی, اہل حدیث بھی لگے ہوئے ہیں لگوٹے کس کے اور کر رہے ہیں. میرے بھائی ہم یہ سوچیں کیا اللہ کے نبی اور صحابہ کی سیاست یہی تھی, کیا اللہ کے نبی صرف نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے, کیا وہ تمہیں روزے رکھانے کے لیے آئے تھے؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتایا کہ سیاست کیا ہوتی ہے, تجارت اور معیشت کیا ہوتی ہے, دنیا کے اندر رہنا سہنا اور نظام کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی اس دین کو مکمل کر کے گئے, فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. احکام کے اعتبار سے آخری نازل ہونے والی آیتوں میں سے یہ آیت ہے. دین مکمل ہو گیا. کب دین مکمل ہو گیا اور کب اللہ کے رسول نے فرمایا؟ جب اللہ کی طرف سے سارے احکام آ گئے اور اللہ کے نبی نے ان پر عمل کر لیا, عمل کر کے دکھا دیا, اللہ کا دین عملا قائم کر دیا, اس کے اوپر جماعت کھڑی کر دی, وہ ایک زندہ جماعت دنیا میں اسلام کو لے کر کھڑی ہو گئی, سارا کام مکمل ہو گیا. اس کے اندر سیاست بھی تھی, اس کے اندر تجارت بھی تھی, اس کے اندر معاملات بھی تھے, اس کے اندر اخلاق بھی تھے, ان کا مشن اور منج بھی تھا, سارا کام تھا. وہ کیسے لوگ تھے اور کیا کرتے تھے اور پورے دین پر انہوں نے عمل کیا. تو اس کے بعد پھر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, کیا ہمارا دین بھی وہی ہے اور کیا سیاست دین سے خارج ہے؟ کیا دین اور سیاست اور؟ نماز اللہ کی مرضی کی اور سیاست اپنے طریقوں کی, چاہے وہ انگریزوں کی ہو چاہے وہ کسی کی ہو, معیشت یہودیوں کے طریقے کی اور باقی دنیا میں رہنا سہنا شادی بیاہ رسم و رواج ہندوؤں کے طریقے کے. آج مسلمانوں کا یہی حال, آج کے مسلمان کی حالت سچی بات ہے. اس میں آج سب برابر, چاہے کوئی دیوبندی, چاہے کوئی اہل حدیث, چاہے کوئی بریلوی, چاہے کوئی شیعہ, سب بالکل برابر. نماز میں پتا چلے گا ان کا کہ یہ اہل حدیث ہے, یہ فلاں ہے, یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے. شیعہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھے گا, شیعہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے گا, کوئی نیچے پڑھے گا, کوئی اونچے گا, اوپر رکھ کے پڑھے گا, نماز میں پتہ لگ جائے گا اور باقی باہر سارے اکٹھے ہو جائیں گے. سیاست میں کن کا طریقہ؟ انگریز کا, صلیبیوں کا, اللہ کے دشمنوں کا. اور تجارتیں کیسی؟ صوفی تجارتیں یہودیوں والی, کاروبار یہودیوں والے اور رہنا سہنا رسم و رواج ہندوؤں والے, شادیاں سلسلے مرنے جینے بالکل پورے ہندوؤں جیسے, یہ سات میں, یہ چالیس میں, یہ کل ساری ہندوؤں کی رسمیں, ہندوؤں کی بدعتیں. یہ ہے آج کے مسلمان کی حالت. اکیلی نماز کیا کرے گی؟ اکیلی نماز سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب تک آدمی پورا مسلمان نہیں ہوتا, پورا مسلمان نہیں ہوتا. کچھ لوگ آئے آ کر اللہ کے رسول سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم پہلے یہودی تھے مسلمان ہونے سے پہلے تو ہم ہفتے کے روز بھی عبادت کرتے تھے ہفتے کے روز کو ہم نے عبادت کے لیے خاص کیا ہوا تھا تو اب بھی جب ہفتے کا روز آتا ہے تو ہمیں احساس سا ہوتا ہے تو آپ اجازت دے دیں کہ جہاں ہم جمعے کو خاص دن کے لیے منائیں مسلمانوں کا دن تو جمعے کا دن ہے فرمایا ایسے ہی پھر ہم ہفتے کے دن بھی جیسے یہودی ہو کر عبادت کرتے تھے ایسے ہی اجازت دے دیں کہ جمعے کے ساتھ ہم ہفتے کے دن بھی عبادت کر لیا کریں زیادہ نفل پڑھا کریں زیادہ ذکر کیا کریں ذکر تو اللہ کا ہی کرنا ہے نفل تو اللہ کے لیے ہی پڑھ رہے ہیں لیکن فرمایا نہیں جب تک تمہارے اندر سے ہفتے کا احساس ختم نہیں ہوگا اس وقت تک تم مسلمان نہیں بنو گے اس وقت تک تم مسلمان نہیں بنو گے اپنا اسلام پورا بناؤ اور سیدھے ہو جاؤ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اللہ اکبر کیا حالت ہے ہماری اسی لیے میرے بھائیوں اللہ تعالی ہم پر رحم نہیں کرتا آج مسلمان ذلیل آج مسلمان رسوا بھائی اللہ تعالیٰ کو غیرت نہیں آتی بابری مسجد شہید ہو گئی مسجد کس کی ہے ان المساجد للہ مسجد اللہ کی اللہ جانتا ہے ہماری بدعملیوں کا ببال مسجدوں پر پڑا ہوا ہے ان چیزوں میں ہماری بدعملی کا ببال ہے کیوں اللہ قرآن میں کہتا ہے زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس جب انسان برے اعمال کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں تو پھر ان کی بدعمالیوں کا وبال دنیا میں پڑتا ہے خشکی اور تری میں ہر جگہ اس کا وبال محسوس ہوتا ہے اور فساد برپا ہو جاتا ہے یہی چیز ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے یہی بدعمالیاں ہیں یہی ہماری ذہن کی خرابیاں ہیں یہ کجروی ہے سچی بات ہے ہم سیدھے نہیں ہیں ہم مسلمان صحیح معنوں میں نہیں ہیں بس کہنے زبان سے کہنے کو ہم مسلمان ہیں اسی لیے آج ہماری حالت بہت زیادہ خراب ہے میرے بھائیوں ہمیں اصلاح کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا قرآن ہے سنتے ہیں نا ماشاءاللہ تراوی میں مدارس میں پڑھایا جاتا ہے ویسے چلو ناظرہ تو سارے لوگوں نے پڑھا ہوا ہے پڑھتے ہیں سارا قرآن پڑھتے ہیں یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے آیا ہے اللہ اکبر میں آپ سے کیا عرض کروں قرآن تو یہودی بھی پڑھ لیتے ہیں اس وقت بڑی بڑی کتابیں یہودیوں نے قرآن حدیث کے اوپر لکھی ہوئی ہیں اللہ اکبر میں برطانیہ میں گیا وہاں جا کر لائبریریاں دیکھی مجھے حیرت مسلمانوں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں نہیں لکھی ہوئی جتنی حدیث کے اوپر شروحات کے اوپر ان ظالموں یہودیوں اور عیسائیوں نے تحقیقات کر کے لکھی ہوئی ہیں اور مسلمانوں کے ذہن بگاڑے ہوئے آخر انہوں نے قرآن پڑھا ہے حدیثیں پڑھی ہیں ان ظالموں نے اور پڑھ پڑھ کے کتابیں لکھی ہوئی ہیں آج اکثر کتابیں ان کی آج کے یہ جتنے بابو ہیں نا پینٹیں پہننے والے یہ سارے ان کی کتابیں پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں ایسے ہی ان کے ذہن الٹے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی رحم نہیں کرتا یہ حالت ہے اس وقت ہمارے سامنے تو صرف پڑھنے سے بات نہیں ہوتی یہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا یہ قرآن عمل کے لیے آیا یہ قرآن عمل کے لیے آیا ہے لیکن عمل اس کے اوپر ہمارا ہے نہیں اچھا بھائی قیامت کے دن ہمارا حساب ہوگا سارے ہی مانتے ہیں حساب ہوگا اللہ تعالیٰ اللہ اکبر پوچھنا شروع کرے گا بھائی میں اتنا بڑا قرآن آپ کو دیا اتنے زیادہ احکام اس قرآن میں نے تمہیں دیے بتاؤ تم نے اس پر عمل کیا کیا جواب ہوگا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو بھائی اس کے اوپر ہے تمہارا عمل اللہ پوچھے گا میں نے نبی کو بھیجا اس لیے تھا کہ تم اس کے اوپر عمل کرو جو نبی بتاتا جائے اس کے مطابق زندگی بسر کرو اور عمل کرو بتاؤ تم نے اس پر عمل کیا لو جی یہ ہوگا حساب اب سوچ لو قرآن اور حدیث میں سے کتنی چیزوں پر ہم نے عمل کیا اور کتنی چیزیں ہیں جو چھوڑی ہوئی ہیں میں کہتا ہوں چھوڑ دو دیوبندیوں کو وہ تو فقہ کو چل لے کے بیٹھ گئے چھوڑ دو بریلویوں کو وہ بیچارے کچی پکی روٹی مولوی پیر مرشد ان کے مصیبت میں آ گئے اور لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں جیسے چاہتے ہیں چھوڑ دو ان کو بھی سب کو چھوڑو اے حدیثو تم ذرا اپنے بارے میں سوچو کیا واقعی ہم کہتے ہیں قرآن حدیث کتاب و سنت زندہ باد کتاب و سنت ہم تو نہیں کتاب و سنت والے ہیں نہ فقہ والے نہ پیروں والے نہ کسی اور والے ہم تو کتاب و سنت والے ہیں اللہ تعالیٰ مان لے گا کہ تم واقعی کتاب و سنت والے کیوں جی اللہ مان لے گا. بھئی تم نے تم نعرے بڑے لگایا کرتے تھے, جلسے بڑے کروایا کرتے تھے, اللہ مان لے گا اس بات کو. اللہ پوچھے گا یہ تمہاری دنیا کا معاملہ ہے, بتا تیرا کتاب پر عمل تھا کہ نہیں تھا, بتا سنت کے اوپر تیرا عمل تھا کہ نہیں تھا. حدیثیں ہم دیکھ لیتے ہیں, اللہ اکبر, کتاب الصلاۃ نماز کا بیان جب آئے گا تو ماشاءاللہ ہمارے اہل حدیث, بھائی وضو سنت کے مطابق ہونا چاہیے, نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے اور بس. حالانکہ کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو, جہاں نماز کا بیان ہے, جہاں روزے کا بیان ہے, جہاں زکوٰۃ اور حج کا بیان ہے, وہاں اس کے ساتھ ہی آداب کا بیان ہے, تم نے گھروں میں کیسے رہنا ہے, تمہارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. حدیثوں میں یہ اس کا بیان بھی اسی طریقے سے, تمہاری تجارت کیسے ہونی چاہیے, کون سی خرید و فروخت کاروبار کے کون کون سے طریقے حلال ہیں, کون کون سے طریقے حرام ہیں, یہ ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. پھر تمہاری سیاست کیسی ہونی چاہیے, عمارت کے ابواب کتاب العمارہ حد حدیث کے اندر موجود ہے کہ مسلمانوں کی سیاست کیسی ہے, اللہ کے نبی کی سیاست, خلفاء کی سیاست. کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس کے اندر سیاست کا باب موجود نہ ہو. کبھی پڑھا ہے رفع یدین کرنے والوں نے اور کبھی اس کے اوپر عمل کیا ہے؟ بالکل, جیسے دوسروں نے کتاب الصلاۃ بھی بند کر کے رکھی ہوئی ہے, ایسے حدیثوں نے بھی بند کر کے رکھی ہوئی. اچھا, کوئی حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر جہاد کا باب نہ ہو؟ مسلمانوں, تم پر جہاد فرض ہے. ہے کوئی حدیث کی کتاب؟ ایک بھی نہیں ملے گی کہ جس کے اندر یہ ابواب موجود نہ ہوں, جس کے اندر یہ حدیثیں موجود نہ ہوں. لیکن ہے کوئی احساس؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیا عمل ہے ہمارا اور کتنا حصہ ہے جس پر ہم نے عمل کیا اور کتنا بڑا حصہ ہے جس کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا. کیا حساب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ کتنے فیصد اسلام ہے؟ ذرا نکال لو یہاں بیٹھ کے, ماشاءاللہ سارے حساب کتاب کرنے والے ہو, دکانیں کرنے والے ہو, اپنا جمع تفریق کرنا جانتے ہو, آؤ سوچ لو, حساب کر لو اللہ تعالیٰ کے کتنے احکام کو ہم نے مانا اور کتنے احکام کو ٹھکرایا. نتیجہ انشاءاللہ سامنے آ جائے گا, وہی نتیجہ قیامت کے دن ہوگا نا جی, فیصلے اسی کے اوپر ہوں گے, عمل کے اوپر فیصلے ہوں گے. ایک ہے کہ عمل کے اندر انسان کے کوتاہی ہوتی ہے نا جی, بھائی سستی ہو گئی, معاملہ اچھا نہ ہو سکا, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کہ میرا بندہ ہے, اس سے بھول ہو گئی, اس سے غلطی ہو گئی, سستی ہو گئی. سستی کرنے والے کو معاف کر دے گا, اور پھر کوئی تھوڑی بہت غلطی ہے تو معاف کر دے گا. ایک آدمی مانتا ہی نہیں, سوچو ذرا اس کا حال کیا ہوگا, مانتا ہی نہیں, کرنے کے لیے تیار ہی نہ, جہاد کرنے کے لیے تیار نہ, اسلام کی سیاست ماننے کے لیے تیار نہ, انسان کے اسلام کے آداب اور اخلاق ماننے کو تیار نہ, اپنا کاروبار اسلامی طریقے کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہ, اپنے گھر کی چار دیواری پر اسلام کو قائم کرنے اور نافذ کرنے کے لیے تیار, اپنی اولاد کی تربیت اسلامی طریقے پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انگریزی سکولوں میں ان کو پڑھاتا ہے, بے دین ان کو بناتا ہے, اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے جب اس کا بچہ کوٹ پینٹ پہن کے اور انگریزوں جیسے بال بنا کے بالکل وہ ٹائی پہن کے جب سکول جاتا ہے, ماں اس کو تیار کر رہی ہوتی ہے, باپ خوش ہوتا ہے, میرا بیٹا اتنے اونچے سکول میں پڑھتا ہے. میرے بھائی, میری بات کا غصہ نہ منانا, چاہے پوری رفع یدین کر کے تو پہلی صف میں نماز پڑھ. اگر بے دین بنتے ہوئے, بے دینی کی تربیت حاصل کرتے ہوئے بچے پر تجھے خوشی ہوتی ہے, تیری نماز تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی. اگر تجھے احساس نہیں اس بات کا کہ میری اولاد کدھر جا رہی. آپ نے فرمایا بڑے بڑے حاجی, بڑے بڑے نمازی, دیندار, قیامت کے دن حساب کھلے گا, اولاد ان کی کھینچ کے ان کو دوزخ کی طرف لے کے جا رہی ہوگی. کتنے ہی ہیں جن کی بیویاں ان کو پکڑ پکڑ کے دوزخ میں کھینچ کے لے کے جا رہی ہوں گی. کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی اپنے حساب کا فکر کیا کہ ہماری اولاد, ہمارا گھر, اس کے اندر اللہ کا دین قائم ہو, اللہ کا دین قائم ہو. کیا ہمارے گھر اسلامی ہیں؟ سوچو, اسلامی انقلاب, اسلام نافذ کرنا ہے جی, ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے, نعرے پر نعرہ اللہ اکبر. اور اپنا گھر, بھائی تو پاکستان میں نہیں نافذ کر سکتا, تجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے, تجھے لوگ ووٹ نہیں دیتے, تجھے نہیں مانتے, تو بتا تیرا گھر، تیری بیوی، تیرے بچے، اس کے اوپر تو اسلام نافذ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اس کے اندر اسلامی انقلاب برپا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اپنے جسم کے اوپر، اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کو نافذ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ نعرے بڑے زور سے مارے گا اور داڑھی صاف کرائے گا، جس آدمی نے اپنے چہرے پر اسلام نافذ نہیں کیا وہ ملک پر کیا کرے گا؟ وہ جھوٹ بولتا ہے، فرار کھیلتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایسے لوگوں سے اللہ نہیں کام لیتا، صاف بات ہے۔ اللہ جانتا ہی ہے کہ فراڈی آدمی ہے، جھوٹ بولتا ہے میرے ساتھ، دھوکہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی رکھ بھی لینا بھی تو اتنی سی رکھی ہوئی ہے، اور تھوڑی سی بیچاری نے داڑھی نے بڑی ہونے کی کوشش کی، فوراً جا کے صاف کروا دی، فوراً وہ اس میزان کے مطابق کر لی، یہ کھیلنے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سیدھے ہو کے میرے پاس آؤ، پھر معاملہ تمہارا میں ٹھیک کر دوں۔ نعرے دیکھو کتنے لگاتا ہے گھر میں اس کے، اللہ، فیشن پرستی، بیوی اس کی بے پرد، بیوی اس کی بے پرد، وہ ٹیلی ویژن میں جیسے فیشن دیکھتی ہے کرتی ہے، اولاد اس کی بے دین، نماز پڑھی ہے کوئی پرواہ نہیں، نماز نہیں پڑھی کوئی پرواہ نہیں، کہاں رات گزاری اس بچے نے، کہاں اس نے کن بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اور تربیت اس کی گندی ہے، اولاد کا حال اس کا خراب ہے، کبھی پرواہ نہیں اس کو، ویسے اسلامی انقلاب زندہ باد، نعرے اس کے اونچے اونچے۔ اب بتاؤ کیا حال ہوگا بھائی، ہم ملک میں نہیں نافذ کر سکتے، بتاؤ اپنے گھر کے اندر اسلام نافذ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہر آدمی کر سکتا ہے، اپنی سچائی ہمیں اپنے رب کے سامنے پیش کرنی چاہیے، پورا اسلام جتنا ہم عمل کر سکتے ہیں، جو ہماری طاقت میں ہے، جو ہماری استطاعت میں ہے، اس کے اوپر عمل کرو، یہی اللہ کا فتق اللہ مستطعتم، بھائی جتنی تم میں طاقت ہے، استطاعت ہے، اس کے مطابق عمل کرو، اللہ یہ حکم دیتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم اسلام پر عمل کر سکتے ہیں میرے بھائی، ممکن ہے چند چیزیں جو صرف حکومت سے متعلق ہو سکتی ہیں، کہ جب مسلمانوں کے پاس حکومت آئے تو حدود اللہ جاری ہوتی ہیں، قوانین نافذ ہوتے ہیں، یہ ہاتھوں کا کاٹنا، یہ حدود اللہ کا قیام، یہ قصاص کے مسئلے، یہ چند ایک مسائل ہیں جو صرف مسلمانوں کے اندر حکومت سے متعلق ہیں، اور باقی مسائل میں تو انسان استطاعت کے مطابق کر سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے، اپنے آخرت کے چھٹکارے کا معاملہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے استطاعت کے مطابق کرو، مثلا پہلے اپنا عمل پورا کرو، اسلام پر اپنا عمل مکمل کرو، پورے مسلمان ہو جاؤ، اپنے آپ کو اسلام میں ڈھال لو، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے گھر پر اسلام نافذ کر دو، غیر اسلامی کوئی چیز تمہارے گھر کے اندر نہیں ہونی چاہیے، بے دینی کی کوئی چیز تمہاری اولاد کے اندر نہیں ہونی چاہیے، یہ کام مکمل کرو، اب اس کے بعد دعوت دو، لوگوں کو دعوت دو، اور یہ دعوت بھی استطاعت کے اوپر ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ بھئی اگر سختی سے، ہاتھ سے روک سکتے ہو برائی کو تو روک دو، اگر نہیں روک سکتے، تم میں طاقت نہیں ہے، تو زبان سے دعوت دو، سمجھاؤ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو پھر دل سے برا جانو، ایسی مجلس کو چھوڑ دو، اس کے اندر شریک نہ ہو، یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ جو آدمی بری مجلس میں، بے دینی کی مجلس میں، اللہ کی نافرمانی کی مجلس میں بیٹھا ہے، اور برا بھی نہیں جانتا، یا برا جانتا بھی ہے لیکن ہے بیٹھا، اگر بیٹھا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹ بولتا، برا نہیں جانتا، برا جانتا ہوتا تو چلا جاتا، ہے مجلس میں بیٹھا، برداشت کر رہا ہے، فرمایا اس کے اندر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں، خارج ہو گیا اس کا ایمان، ختم ہو گیا اس کا ایمان، جو برائی کے اندر دوسروں کے ساتھ پورا شامل ہو گیا۔ سوچو میرے بھائی، طاقت کے مطابق ختم کرو، یہ استطاعت یہاں ذکر فرمایا۔ اسی طرح جہاد کا معاملہ، جہاد بھی بڑی قوت کی بات ہے، بڑی طاقت کی بات ہے، فرمایا کہ اس قوت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اعدوا لہم ما استطعتم، ما استطعتم من قوة، جتنی طاقت استطاعت ہے اس کے مطابق کرو، اور اگر جہاد کرنے کی طاقت نہیں تو طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرو، تیاری کرو، بیٹھے نہ رہو گھروں کے اندر، جو احکام ہیں ان پر پورا عمل کرو، یہ ہے اسلام، اسلام کی یہ ہے تعلیم۔ تو میرے بھائی یہ نقشہ جو اسلام کا اس وقت ہمارے سامنے ہے، جو قرآن میں موجود ہے، جو حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ کی سیرتوں اور ان کی زندگیوں میں موجود ہے، وہ کیسے مسلمان تھے اور کیا کرتے تھے، کس طریقے سے انہوں نے زندگیاں بسر کی، اپنے آپ کا موازنہ کرنا ہو تو ان کے ساتھ کرو. اب جب ان کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اصلاح ہو جائے گی اور ہمارا اسلام صحیح ہو جائے گا. اور اگر مقابلے کرتے رہے دیوبندیوں سے، مقابلے کرتے رہے شیعہ سے، بریلوی سے، فلاں سے، یہ ان کے مقابلے میں ہم اچھے ہیں. تمہیں کس نے کہا ہے تم ان کے ساتھ مقابلہ کرو، ان کے ساتھ موازنہ کرو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موازنہ کرنا ہے کن کے مطابق کرو؟ ان کے مطابق کرو جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر گئے، اللہ تعالیٰ نے جن کے عمل کو قبول کر لیا، ان کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو اور پوری زندگی اس کے مطابق بسر کرو. اور دیکھ لو اللہ کے نبی کے صحابہ نے کیا کیا. اللہ اکبر. جس بات کی آواز دے دی پھر اس کو پورا کر کے دکھا دیا. چون چرا ہیلے بہانے تو تھے ہی نہیں، یہ معاملہ تو وہاں تھا ہی نہیں. جس چیز کے لیے آواز پڑی پورا کر کے دکھا دیا. جہاد کی آواز پڑی تو کوئی پیچھے رہا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے علماء، محدثین، شیخ الحدیث جا رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود جیسے بڑے بڑے علماء اور فقہا صحابہ میں سے جا رہے ہیں، کوئی پیچھے نہیں ہے، کوئی پیچھے نہیں ہے. اور آج دیکھ لو کوئی جانے کے لیے تیار ہی نہیں. ہر کسی کے پاس بہانے، ہیلے، اور پھر اپنی غلطی دوسروں کے اوپر تھوپنا، دوسروں کے اوپر تنقید، اس کی تنقید، کام کو غلط کرنا، کام کو غلط کرنے کی جی تمہارا جہاد ٹھیک نہیں، تمہارے اندر یہ غلطی ہے، تمہارے اندر یہ غلطی ہے، تمہارے اندر یہ غلطی ہے. بھائی انشاءاللہ ہم غلطیوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. اگر غلطیاں ہیں، سستی ہو رہی ہے، کام ٹھیک نہیں ہو رہا، کوشش تو کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ اصلاح کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا. ایک آدمی کرتا ہی نہیں سے وہ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتا ہے. بھئی ایک کرتا ہے، غلطی ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے گا. اگر اس کی نیت نیک ہے تو اللہ ضرور اصلاح کر دے گا. ایک آدمی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، بتاؤ اس کا حال. اور وہ اپنے آپ کو بڑا جناب سمجھتا ہے. یہ ہے میرے بھائی بغاوت جو ہمارے ذہنوں کے اندر موجود. ایک آدمی نماز، بھائی تو نماز پڑھا کر، اور جی دیکھے ہیں نماز پڑھنے والے، اور فلاں جی وہ دھوکہ دیتا ہے، اس نے وہ فرادی ہے جی، فلاں مولوی ہم نے دیکھے ہیں جی مولوی. اندازہ کرو بھائی اللہ کے بندے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز میں اگر کوتاہی ہے یا نماز پڑھنے کے بعد اس کے غلطی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. اس کی اصلاح کی کوشش کرو، اللہ اصلاح کر دے گا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھنی؟ یہ کون سی بات؟ کسی آدمی کو رکھو بھائی، کہو بھائی داڑھی رکھ لیا کر. اور دیکھے ہیں جی داڑیاں والے، وہ اللہ کا بندہ دوسروں پر، داڑھی والوں پر تنقید کرتا ہے. ظالم یہ نہیں سوچتا کہ میں نے جو یہ اپنا چہرہ یعنی ہندوؤں جیسا بنایا ہوا ہے، اللہ تو اس پر ناراض ہے. یہ نہیں کبھی سوچے گا، دوسروں پر تنقید کرے گا. یہ ہے باغیانہ ذہن جو ہمارے اندر اس وقت موجود ہے. اللہ تعالی ہماری اصلاح کرے. میرے بھائی اللہ تعالی کے حساب کا معاملہ بڑا سخت ہے. اپنے آپ کو ہم مسلمان بنائیں اور سیدھے ہو جائیں، جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر دیں. پھر دعائیں بھی کریں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا. لیکن دعا تب قبول کرتا ہے جب آدمی کا دل سیدھا ہو جاتا ہے اور عمل کے لیے چل پڑتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دعائیں بھی سنتا ہے. ایسے نہیں بیٹھے بیٹھے دعائیں بھی کرتا جائے اور نافرمانیاں بھی کرتا جائے اور اللہ کہے کہ اللہ نہیں سنتا. جی یہ بات نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ.
بعض دوست کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ معاف کرے گا، حقوق الباد معاف نہیں کرے گا. یہ دوسرے کہ حقوق الباد کی چیز نے تو حقوق اللہ کی نے. اگر انسان حقوق الباد مجھے کہ انسان خود چھٹی جانے وہ ایک عمل کریں تو حقوق اللہ چھٹی جانے کہ پھر اللہ نے معاف کر رہے.
بات یہ ہے بیٹھا خوشی ہو. اصل میں ہم نے اس بات کو سمجھا نہیں ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد، بھائی جو حقوق العباد ہیں وہ بھی دراصل حقوق اللہ ہی ہیں. دیکھو نا، ہم اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے نا جی. حقوق العباد کا مسئلہ ہے. ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ صرف حقوق العباد کا مسئلہ نہیں، ہم ان کے ساتھ اس لیے حسن سلوک کریں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کا حکم مان کے کریں گے تو پھر ہمارا ذہن سیدھا ہوگا، اور جب ماں باپ کی بات اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہوگی پھر اطاعت نہیں ہے، پھر اطاعت نہیں ہے. اطاعت اس وقت تک ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہے، اس کے باہر کوئی چیز نہیں. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں کسی کی اطاعت نہیں، یہ صحیح حدیث ہے. تو جو حقوق العباد ہیں وہ بھی دراصل حقوق اللہ ہی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں شریعت میں اپنے ساتھ مقرر کر لی اور کچھ چیزوں کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے. یہ رشتے ناطے، لینا دینا، ملنا برتنا، یہ چیزیں، اور پھر اولاد کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، اور باہمی آپس کے معاملات، لین دین، یہ چیزیں جو ہے ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے. لیکن حقوق العباد میں بھی عمل کریں گے اللہ کے حکموں کے مطابق، یہ ہے معاملہ. تو باقی رہ گئی کہ جی اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا اور یہ معاف نہیں کرے گا، یہ بات کہیں نہیں لکھی ہوئی. اللہ تعالیٰ جب انسان سیدھا ہو جاتا ہے تو اللہ سارا ہی معاف کر دیتا ہے، اور جب سیدھا نہیں ہوتا تو اللہ کچھ بھی نہیں معاف کرتا. ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کا وہ کہتا ہے جی میں جی غریبوں کی بڑی ہمدردی کرتا ہوں، جی غریبوں کو میں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، حقوق العباد کا میں بڑا خیال کرتا ہوں، لیکن جی اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. بعد لوگ آپ کو اس قسم کے ملیں گے، اور جی اللہ معاف کر دے گا، میں بڑا نیکی کا کام کرتا ہوں. اللہ اکبر. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، سرے سے سیدھی بات ہے. باقی معافی تو معاملہ دور رہ گیا نا جی. جو آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں، سرے سے مسلمان نہیں، اس کے اسلام کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے. باقی رہے گی کون سی بات؟ تو یہ سوچ بڑی غلط سوچ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ جی اس کو تو معاف کر دے گا. نہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. حقوق العباد کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر بندے کی طبیعت ٹھیک ہے، نیت اس کی ٹھیک ہے، لیکن مثلا کسی سے قرض نہیں دیا گیا، کوئی ایسا معاملہ ہے اس سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ صحیح حدیث سے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے کی طرف سے خود اس کو دوسرے کو قرض دے کر، جس کا لیا ہوا ہے اس کو دے کر معاملے کو صاف کر دے گا. یہ حدیث موجود ہے. معاف وہ بھی کر دے گا، معاف یہ بھی کر دے گا. حقوق اللہ بھی معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے، لیکن معاف تب ہوں گے جب نیت نیک ہوگی اور عمل سیدھا ہوگا. اور انسان بے بسی میں بیچارہ رہ گیا اور عمل نہیں کر سکا، یہ نہیں کہ اس کے اندر جرت تھی، جرت کے ساتھ نافرمانی کرتا رہا، لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی مارتا رہا، اور جرت کے ساتھ سارا کچھ کرتا رہا، اور پھر ہم سمجھیں اللہ معاف کر دے گا، یہ بات نہیں ہے. اللہ اکبر. چلیے کوئی اور بات تو نہیں پوچھنی کسی بھائی نے؟ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.